أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات آج کی مجلس ہمارے تین مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دین اور طاغوت, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ بقرہ کی 256 آیت, آیت الکرسی کے بعد والی آیت. کل کی مجلس کا بالکل سا مختصر سا خلاصہ کر لوں. یہ آیت لا اکراہ فی الدین کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, کمپلشن نہیں ہے, آیت الکرسی کے ایگزیکٹلی بات شروع ہو رہی ہے. تو آیت الکرسی جو حدیث میں ملتا ہے کہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی, مختصر سی آیت ہے. کل کی مجلس میں نے فقط اشارتاً عرض کیا تھا کہ اس آیت نے پوری خدا سے خلقت تک کہانی نقل کر دی. خدا سے اللہ لا الہ الا ہو, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, جو حی ہے اور قیوم ہے, وہاں سے لے کر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم ختم ہوتی آیت, کہ یہ پورے دنیا کے کام و کاروبار اس کو تھکاتے نہیں ہیں اور وہ بلند و بالا ہے, عظمت والا ہے. جب خدا کی ذات کے صفات ہیں حی ہونا اور قیوم ہونا, کسی چیز کی خلقت کی ضرورت نہیں ہے اس کو حی اور قیوم ہونے کے لیے. قائم بذات ہے, اپنی ذات سے قائم ہے, اور حی ہے اپنی ذات سے حی ہے. اسی طریقے سے اس کا علم درمیانی جو گفتگو ہوتی ہے آیت الکرسی میں وہ اس سلسلے میں ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمارا علم کتنا اس کے علم سے جڑا ہوا ہے, اس کا علم کتنا کامل ہے, اور کس طریقے سے وہ ہر کاز کے پیچھے والا کاز ہے. دنیا میں کوئی کاز انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. منزل لذی اشفہ اندہو جو فقرہ ہے اس کے اندر یہ معنی ہم نے کل بتلائے. تو جب اتنا سب کامل ہو گیا, اور ہم نے یہ کہا کہ یہ میٹافزکس بنتی ہے دین کی, کہ خدا کو ہم کیسے سمجھے, اس کے حی اور قیوم ہونے سے لے کر اس کے ہم پر پورا علمی کنٹرول کرنے سے لے کر کائنات میں ہر کاز اینڈ ایفیکٹ, چاہے وہ کاز اور ایفیکٹ ہم کیوں ہی نہ انجام دے رہے ہوں, کام ہمارا رہے گا, اس کا کرنے کا سبب وہ چیزیں رہیں گی کہ جو اللہ جانتا ہے, اور اللہ ہی کے نتیجے میں, علم کے اور حکمت کے نتیجے میں ہمارا فلاں کام انجام پایا, چاہے وہ ہمارے علم کی بیسس پر انجام پائے یا ہمارے جہل کی بیسس پر انجام پائے یا پارشل علم اور پارشل جہل کی بیسس پر انجام پائے. لگتا ہے ہم کر رہے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ ہم کو چوائس دی جا رہی ہے. چوائس کو جب ہم نے اختیار کر لیا, کانسیکوینس چوائس کے بعد کا وہ ہمارا نہیں ہے. سمپل مثال بچوں کے لیے دوں تو اوپر سے کودیں یا نہ کودیں وہ ان کی مرضی ہے, کودنے کے بعد لاز آف گریویٹیشن کام کرنے لگتے ہیں. ہمارا کام بھی ایسا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام کا نتیجہ کچھ اور ہوگا, نتیجہ کچھ اور نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے جو ہم نے چوز کیا. ہم چوز ایک چیز کرتے ہیں اور نتیجہ دوسرا چاہتے ہیں. اگنورنس کی بیسس پہ کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نتیجہ اگنورنس کی بیسس پر نکلے گا. اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے تو اس کا کوئی کام غلط نہیں جائے گا, اور جب تک ہم اس سے جڑے ہوئے ہوں گے ہمارا کام غلط نہیں جائے گا. یہاں سے میں آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. بہت ہی مختصر سی میں نے گفتگو چھیڑی. آج کی گفتگو میں فقط یہاں پر ایک بات ضروری ہے عرض کرتا چلوں کہ آیت تو کہہ رہی ہے لائک رہا فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سیدھا راستہ، ریکٹیٹیوڈ کا راستہ، حق کا راستہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے غی سے، گمراہی سے، ایرر سے. غی اور ضلال میں ایک فرق ہے. گمراہی ورڈ استعمال ہوتا ہے، ضالین ورڈ استعمال ہوتا ہے قرآن میں ابتدا میں سورہ حمد میں، تو ضلال ورڈ ہے عربی کا، ایک غی ورڈ ہے. زلال وہ کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی جانتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن حق کو فالو نہیں کر سکتا، جانتا ہے کہ حق کیا ہے. ضالین عام طور پہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے ان کے لیے کیا جاتا ہے سورہ حمد میں، جو جانتے ہیں حق پر آ چکے ہیں لیکن حق پر چلتے نہیں. حق جانتے ہیں، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو پوائنٹ ہے وہ اسی پر ہے. مغضوب علیہم ہے وہ جو پکی طور کے اوپر گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ائمت الکفر ہیں. گمراہ کن وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو پہچان لیے ہیں ایک لیول تک اور اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ان کو گمراہ کہا جاتا ہے، ضال کہا جاتا ہے. غی اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پہ آپ کو حق کیا ہے پتہ نہیں چلتا، آپ حق کو پہچانے بغیر حرکت کرتے ہیں. تو یہاں پر آیت الکرسی کے بعد جو لفظ غی آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے کو اگر سمجھ لیں گے تو وہ رشد کا راستہ رہے گا، اور اگر اللہ کے راستے کو نہیں سمجھیں گے تو وہ غی کا راستہ رہے گا، یعنی حق کو نہ جانتے ہوئے گمراہ ہو جائیں گے اور بھی خطرہ بڑھ جائے گا. ضال میں امکان ہے کہ اپنی غلطی کو سمجھ لے، کیونکہ ذہن میں ایک بیک آف دا مائنڈ میں ہے تصور ہے کہ خدا ہے، کتاب ہے، نبی ہے، پلٹ جائے. لیکن غی کے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو شفٹ نہیں کرے، اس کا پیراڈائم شفٹ نہ ہو جائے، اس کا راستے پر آنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جب آگے آیت نکل رہی ہے تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت سے نکل رہی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے، کفر یعنی انکار، وہ جو طاغوت کا انکار کرے اور کیا کرے، یکفر بالطاغوت و یومن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے پوری طریقے سے، یعنی حق کو آئیڈینٹیفائی کر لے، یکفر بالطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط ہینڈل کو، ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے. یہ ڈائیورجنس کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ مضبوط رسی، مضبوط ہینڈل، عروا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہینڈل کے لیے بھی، رسی کے لیے بھی، فرم ہینڈل بھی کہا جا سکتا ہے اور رسی بھی کہا جا سکتا ہے. مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے آسانی سے چھوٹے گی نہیں، اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے اندر آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت ہے، کامیابی ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، تو آپ اس کو کس شدت سے پکڑیں گے وہ انسان کی روح ہی سمجھ سکتی ہے. بدن کا تو اشارہ ہے، ایک لیول تک آپ سختی سے رسی کو پکڑ سکتے ہیں، ایک لیول تک ہی آپ ہینڈل کو پکڑ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی طاقت نہیں رہتی ہے، اور وہ طاقت ایک لیول کی ہی ہو سکتی ہے. روح کے لیے یہ طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی، یا گھٹ جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، اور یہ پروسیس کنٹینیوس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جس طریقے سے کوئی رسی کو پکڑ لیا، ہاں پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے، ایسا نہیں ہوتا. یہ فزیکل ایکٹ نہیں ہے، کیونکہ پکڑنا فزیکل نہیں ہے، پکڑنا کیونکہ روح کی طاقت کے ذریعے سے ہے. روح کی طاقت بڑھتی جائے گی تو پکڑ بڑھتی جائے گی، روح کی طاقت کم ہوتی جائے گی تو پکڑ ڈھیلی پڑ جائے گی اور انسان پھر پھسل جائے گا. یہاں پر یہ معنی سے بات آگے بڑھتی ہے، اور تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ اگر آج کی مجلس میں ٹائم رہا، نہیں تو کل کی مجلس میں. لیکن اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مالک تو نے ہم کو یہ اشارہ تو کر دیا کہ ہم کو پکڑنا ہے، یہ پکڑ آئے گی تو کیسے آئے گی، یہ پکڑ آئے گی کیسے. یہاں سے قرآن کا وہ باب شروع ہوتا ہے کہ جو انسان کے لیے ایک عجیب دنیا وجود میں لے آتا ہے، کہ تم یہ مضبوطی سے پکڑو گے کیسے. اللہ کہتا ہے ہم نے تم میں وہ کیفیت ڈال دی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچ بھی سکتے ہو اور اللہ پر ایمان والی جو رسی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام سکتے ہو. اور وہ چیز جو تمہارے میں ہم نے ڈالی ہے وہ ہے عقل. وہ ہے عقل. عقل جب دنیا پر غور کرتی ہے اپنے آپ میں اور اپنے باہر, اس کا لازمی نتیجہ اللہ تک پہنچنا ہم نے قرار دیا ہے. عقل کو جتنا استعمال صحیح کیا جائے گا عقل اتنا خدا سے آپ کو قریب کرے گی, اور جتنا عقل سے ہم دوری اختیار کرتے جائیں گے اللہ پر ایمان سے اور اللہ سے دوری اختیار کرتے جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ہم اسپرچل گندگی نجاست ڈال دیتے ہیں ان پر جو عقل سے کام نہیں کرتے. یعنی اسپرچولی وہ ہمیشہ ڈیفائلڈ سٹیٹ میں رہیں گے, نجس سٹیٹ میں رہیں گے. انما المشرکون نجس کا جو تصور ہے, بے شک مشرکین نہیں ہے مگر نجس, انتہا سے زیادہ نجس, یہ ٹوٹلی پلٹتا ہے روحی نجاست کی طرف. ٹوٹلی نجس کا مطلب زیادہ نجس, آرڈنری نجاست کو نجاست کہتے ہیں, نجس یعنی بہت زیادہ نجس. تو یہ اسپرچل نجاست کی طرف اشارہ ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, یعنی ہماری اسپرچل زندگی صحیح راستے پر آ ہی نہیں سکے گی مگر یہ کہ ہم عقل کے ذریعے سے ایمان تک پہنچیں, اور ایمان تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے عقل. عقل جب آگے بڑھتی ہے تو وہ نتیجے لینے شروع کرتی ہے. عقل جب آگے بڑھتی ہے تو وہ نتیجے بنانے شروع کرتی ہے. جو نتیجے نکلتے ہیں ہم اس کو علم کہتے ہیں. ناقص نتیجہ اللہ کو پسند نہیں آتا. عقل ابھی کام کر رہی ہے, پختہ نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور ایک قرآن کی آیت کے ذریعے سے جہاں کہتا ہے لا تقفو ما لیس لک بہ علم, تم اس چیز کی پیروی نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی عقل کو اپنی پوری استعمال اگر نہ کیے ہو تو دیکھو تم آدھے علم کے ساتھ بھی ہمارے پاس نہیں آ پاؤ گے. تم کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنی پڑے گی. فورتھ گیئر میں گاڑی کو سٹارٹ کر لے کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, کیا ہوتا ہے, گز دو گز چار گز پانچ گز رک جائے گی, ہوتا ہے نا. کیوں, پاور تو تھا لیکن زیرو سپیڈ سے 20 کلومیٹر جانے کے لیے جو پاور چاہیے وہ فورتھ گیئر میں آپ کو گاڑی نہیں دیتی, آپ کو فرسٹ گیئر میں ہی لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. جب سپیڈ پکڑ لے گی تب جا کر آپ چینج کر سکتے ہیں گیئر, آٹومیٹک گاڑی خود ہی چینج کر لے گی. لیکن رول سیدھا ہے, جتنا پاور چاہیے اتنا آپ کو دینا پڑے گا. میں کم کوشش کروں گا لیکن نتیجہ بڑا نکلے, میں کم کوشش کروں گا نتیجہ بڑا نکلے. انسان جو ہے بہت زیادہ عجول ہے, جلد باز ہے, چاہتا ہے کہ ہر چیز تیزی سے ہو جائے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرے طریقے تمہارے بننے سے پہلے, کائنات کے بننے سے پہلے موجود ہیں. تم کو اس کے ساتھ سنک ہونا ہے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنا ہے. کائنات جیسی چل رہی ہے, اتنی بڑی بڑی ہیونلی باڈیز موو ہو رہی ہیں کہ جس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے. خود سورج 3 ملین ٹائمز ہے دنیا کا, اب اور لگا لیجئے ٹریلینز آف سنز ہیں کائنات میں, ٹریلینز بلینز بھی نہیں اور بلینز آف گیلیکسیز ہیں. تب جب وہ اللہ کے ایک حکم سے اربوں سالوں سے چل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے چلیں گے, کہیے کتنی ہنسی کی بات ہو گئی. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو, تم نے اپنی کون سی چیز بنا لی جس پر اترا رہے ہو. ہم بنائیں, ہم چیز سب کچھ کریں, اور جب ہم کہتے ہیں تم کو عقل دے کر کہ تم وہ بن جاؤ جو ہم چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو وہ بن جا جو میں چاہتا ہوں. کیا کیا جرأت، کیا اس کو جہل کہتے ہیں، اس کو جہل کہتے ہیں، دنیا کو اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی سے سمجھنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی پر آنا پڑے گا. اپنی مرضی پہ چلنے والا، اپنی مرضی کو چلانے والا غافلین میں سے ہوگا، کافرین میں سے ہوگا، فاسقین میں سے ہوگا. نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. کریٹیویٹی جو تھی شروع کی وہ بھی ختم ختم ہوتے ہوتے زیرو اور پھر نیگیٹو تک چلے جائے گی. پازیٹو آئیڈیاز آنا بند ہو جائیں گے کیونکہ جہاں سے آ رہے تھے اسی کا اقرار نہیں ہوا. تب جا کر انسان کی زندگی تنگ ہونے لگتی ہے اور نتیجتاً انسان فمن اعرض عن ذکری، ہم کو یاد نہ کرو گے تمہاری زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اتنا تنگ کر دیں گے کہ تمہارے پاس ہماری طرف حرکت کرنے کی قوت اور قدرت ختم ہو جائے گی. قرآن کی آیت میں ترجموں میں جا رہا ہوں، قد تمہارے پاس وہ قدرت ختم ہو جائے گی. ایسے لگے گا کہ تم آسمان میں اوپر اڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور تم میں وہ طاقت نہیں ہے. آرزو ہم بلند کر سکتے ہیں، انسان میں ہے وہ، لیکن سہارا کس کا لینا نہیں پتا. اڑنا چاہتا ہے، فطری ہے اس کے لیے، لیکن سہارا کس کا لے کر اڑوں اس کا اس کو اندازہ نہیں ہے. اس کی اس کے پاس میٹافزکس نہیں ہے. میں آگے کی گفتگو بڑھاتا ہوں. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. فزیکل دنیا ہی میں سے ہر چیز کو نکالنا چاہتا ہے، فزیکل دنیا میں سے وہ نکلا نہیں ہے. تو پوری طریقے سے اس فزیکل دنیا میں آگے کیسا بڑھائے گا؟ اگر ٹوٹلی فزیکل پروڈکٹ ہوتا جیسے جانور ہوں گے جس میں امر خدا نہ آیا ہو. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں روح پھونکی ہے، وہ میری روح پھونکی ہے. وہ روح انسان کی ایک عجیب کیفیت ہے جو بدنی طور پر عقل میں تبدیل ہوتی ہے اور اس کے نتائج میموری کو یوز کرتے ہوئے، اس کو ملاتے ہوئے نتائج نکالتی ہے اور علم کے سفر کو طے کرتی ہے. ہمارا سیولائزیشن اسی بات کا پروف ہے. ہم جو موو ہوتے ہیں، یہ پروسیس جو ہے اتنا نیچرل لگتا ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم سے پہلے چمپینزیز رہے ہیں، پرائمیٹس رہے ہیں، ان کے بعد ہم سے کچھ پہلے ہیومنوائڈز رہے ہیں، ان کے پاس یہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو آپ کا ڈفرنس جو ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے. سائنس میں ہم ایک سے ایک جتنا چھوٹے سے چھوٹا ڈفرنس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، خصوصاً بایو کیمسٹری میں جہاں کے اوپر ہم ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک سمال مالیکیول اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب بیماری آ چکی ہے، سٹینڈرڈ سے ہٹ رہا ہے. ہمارے لیے ہم نے کون سا نارمل بنایا کہ جس پر ہم کو طے کرنا ہوگا ہم سٹینڈرڈ سے ہٹ رہے ہیں؟ بتلائیے فزیکل کون سا سٹینڈرڈ بنے گا، کون سا فزیکل سٹینڈرڈ بنے گا جو آپ ایک چھوٹے سے سیل کو، چھوٹے سے مالیکیول کو ہٹتا ہوا دیکھ کر بیماری کی علامت کے طور پر سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہماری زندگی میں یہی فزیکل انالیسس کر کے بتا دیجئے کہ ہم کب سمجھے کہ انسان اپنے دائرے سے خارج ہو رہا ہے. اور جب ہمارے پاس نہیں ہوگا اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہم کو طاقت دیتی جائے گی تو ہم اس کا صحیح مصرف کریں گے یا ظلم کرنے کے لیے مصرف کریں گے؟ تو ہمارا ظلم، ہمارا جہل دونوں ایک ہائی لیول پر جا کر ٹھہریں گے. ظلومن جہولا، ایسا ظلم جو شدت جہل پر مبنی ہے، بیسڈ ہے. آرڈنری جہل نہیں رہے گا. میرے پیٹھے پیٹ پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی زندگی کیسے آگے بڑھے گی، سوسائٹی کیسے آگے بڑھے گی، سیولائزیشن کیسے آئے گا بڑھے گا، اس کے بارے میں اگر میں اندھیرے میں رہوں تو پھر میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اندازہ لے کر کام کروں گا. دنیا میں کوئی چیز اندازے میں نہیں ہو رہی ہے. اشرف المخلوقات کی فردی زندگی، انڈیویجول زندگی اور سوشل زندگی دونوں اندازے پہ چل رہے ہیں. یہ کون سی خلقت ہو گئی؟ کوئی چیز اندازے پر نہیں. جانوروں کی انسٹنکٹ پرفیکٹ، ہر چیز وہ اپنے انسٹنکٹ کے حساب سے کرتے ہیں. چاہے وہ مرغی کا اپنے انڈے کو ایک خاص اینگل پر چینج کر دینا اس 21 دن کے پیریڈ میں ایک خاص پوائنٹ پر, کہ اگر وہ تبدیل نہ کرے تو اس کو بچہ نہیں ہوگا, اس میں سے بچہ زندہ نہیں نکلے گا. اور جب انسانوں نے کوشش کیا کہ انڈوں کو آرٹیفیشلی انکیوبیٹ کریں تو آبزرویشن کر مرغی سے سیکھا کہ وہ کیا اینگل ہے جس پر وہ پھراتی ہے. آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, میں اندازے پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد جب وہ اینگل سمجھ میں آیا, کس سے سیکھا؟ مرغی سے سیکھا. یعنی مرغی کی زندگی میں, اچھا اس کو کہاں سے پتا چلا, اس کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو لائن مار کر کے اینگل پکڑے کہ اتنے اینگل پر اس نے چینج کیا یہ پوائنٹ آف ٹائم پر, اور یہ بیہیویئر آپ نے کنسسٹنٹلی ہزاروں لاکھوں میں دیکھا. اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا. آپ میں اتنی عقل تو ہے, لیکن آپ کو کیسا پھیرنا پھرانا ہے اپنے آپ کو, آپ کو نہیں معلوم. کہتے ہیں اندازے پہ کروں گا, تو اندازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ اندازے پہ تو ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے. اندازہ آپ کو ظلم کی طرف لے جا رہا ہے یا نہیں لے جا رہا ہے؟ تو ظلم سے علاج کیا ہے؟ بولے یہ ظلم نیچرل ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو آپ اپنی لاٹھی کو مضبوط کرتے جائیے, آپ کے پاس بھینسیں آتی جائیں گی. تو بولے میری اکیلی لاٹھی سے کیا ہوا؟ تو بولے اتنے طریقوں سے لوگوں کو اکٹھا کیجئے کہ آپ کی اکیلے کی لاٹھی کام نہ آئے. تو 100, 200, 1000 لاٹھیوں کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو کس کے پاس ہزار کو جمع کرنے کی فرصت ہے؟ تو آپ ہمیشہ ایک طاقتور گروپ بن جائیں گے. تو فردی ظلم نکل کے اجتماعی ظلم میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ پاور ول ڈیسائیڈ ہو اونز واٹ. And now, when ownership can be acquired through laws, wealth can be acquired through laws, wealth can be acquired through the judiciary, all are being pocketed by the powerful, and to their advantage, decisions are coming one after another. اب آپ بتلائیے, لاٹھی کی کیفیت بدل گئی, لاٹھی کا کام کرنے کا طریقہ بدل گیا, بہت فینس آ گئی ہم میں. جیسے جیسے ہم سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, اور بہت ہی اچھا ورڈ ہے سوفسٹیکیٹڈ, جھوٹ کو استعمال کرنے والے کو سوفسٹ کہتے تھے گریک فلسفی میں. سوفسٹ لاجیکل فیلسیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے نتائج پر پہنچتے تھے. تو آج کا سوفسٹیکیشن بھی لگ بھگ وہی معنی میں ہے, جھوٹ پر مبنی, فیلسیز پر مبنی. تو یہ دنیا اسی طریقے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ بتلائیں کہ قرآن نے تو اللہ کو انٹروڈیوس کر دیا, آیت نے بہت ہی اچھی طریقے سے حی اور قیوم کو لے کر آ کر دنیا کے چلانے تک پہنچا دیا. آپ کے علم کے تعلق سے بھی بول دیا, اس کے علم کے تعلق سے بھی بول دیا, اس کے کنٹرول کے تعلق سے بھی بول دیا, یہ سب کر دیا. لیکن یہ چیز کو آپ اپنی زندگی میں فقط ایک تصور کے طور پر ایکسپٹ کر لیں گے. جب تک تصور چلے گا چلے گا. آپ کے کریشن میں اللہ کو ماننے کے نتیجے میں کون سے پروسیسز آ جانے چاہیے وہ آیت نہیں بول رہی. آیت آپ کو ایک آئیڈیا انٹروڈیوس کر رہی ہے, میٹافیزیکل آئیڈیا ہے کہ خدا ایسے کام کرتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے اس آئیڈیا کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ اس شکل میں ہے کہ یہ آئیڈیا آپ کو جبر کے طور پر نہیں دیا جا رہا ہے. امیڈیٹلی کہہ رہا ہے نا, لا اکراہ فی الدین. یہ آئیڈیا دیا ہوں, میٹافیزیکل آئیڈیا ہے, اس پہ کوئی جبر نہیں کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ چیز جبر کے قائل نہیں, قابل نہیں, چیز ہی جبر کے قابل نہیں. کیوں؟ کہ وہ حقیقت کو اگر تم سمجھ لو گے جو کہ میں نے آیت میں بیان کی ہے, آیت الکرسی میں, تو تمہارا نیکسٹ فیز یہی ہو جائے گا, قد تبین الرشد من الغی. یعنی آیت سے تم کو رشد معلوم ہو گیا, غی اس کا اپوزٹ ہو گیا. تو غی کو تم نے انکار کر دیا, وہ آگے بڑھتے بول رہا ہے رشدو مینل گئی فمئی یکفر بالطاغوت. یہی غی کے سے آگے کی آیت آگے بڑھ رہی ہے, فمئی یکفر بالطاغوت و یومن باللہ. اب تم کو طاغوت سے انکار کرنا پڑے گا اور اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. اب یہ پروسیس, عقل تو میں نے کہہ دیا, اب یہ چیز ہوتی ہے عقل انسان کو لے کے کہاں تک جا سکتی ہے. عقل انسان کو وہاں لے جا سکتی ہے, کہتی ہے کہ یہ دنیا میں میں نے اللہ کو مان لیا, اللہ کی حکمت کو مان لیا, اللہ کی ہر چیز کو مان لیا, لیکن جب میں دنیا میں کام کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں اچھائی کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بنیاد پر, میری میٹافزکس اللہ کے تعلق سے بہت ہی صحیح ہے اور اس کی بنیاد پر میں اچھائی کرنا چاہتا ہوں, اور اچھائی کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ کئی لوگ جن کے پاس لٹ مور ہے حق پر نہیں چلتے ہوئے مجھے بھی حق پر چلنے نہیں دے رہے ہیں. اللہ تو اقرار نہیں کر رہا ہے, جبر نہیں کر رہا ہے, لوگ مجھے زبردستی کر رہے ہیں, اور لوگ میں سبھی شامل ہیں. کبھی ماں باپ رسول جب آئے تھے تو کہا کہ شرک کرو, بچہ شرک سے ہٹ رہا تھا, لوگ ماں باپ شرک کی طرف لے جا رہے تھے, قرآن کی آیت ہے جب اگر وہ شرک کی طرف تمہیں بلائیں تو تم نہ ماننا, ورنہ اس کے بعد بات کی باتیں مان لینا, شرک کی طرف لے جائیں تو نہ ماننا ماں باپ بھی, قرآن کی آیت. کبھی بیوی اور بچے انسان سے توقعات رکھتے ہیں, وہ اللہ کے راستے سے دور کر سکتے ہیں, تو کبھی کمپلشن, کبھی آرزو. تو کئی مرتبہ انسان ایک سینٹرل پوزیشن لینے سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے, کمزور محسوس کرتا ہے. یہ پوزیشن اگر ہے اور وہ کمزور محسوس کر رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو طاقت کہاں سے آئے. توجہ کا محتاج ہو. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. طاقت کہاں سے آئے؟ تو جب انسان کی عقل اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی ہے, پیغمبروں کو دیکھتی ہے جن کے اوپر شدت کا ظلم ہوا, کئیوں کو مار ڈالا گیا, ائمہ کو دیکھتی ہے ظلم شدت کا ہوا, مار ڈالا گیا, ایسا لگتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم دا گڈ پیپل آر نیئرلی آلویز ایٹ دا اینڈ آف رانگ اینڈ آف دا اسٹک. گڈ پیپل آر یوزلی ایٹ دا رانگ اینڈ آف دا اسٹک, اور خود کیونکہ ظلم نہیں کرتے تو یہ آسان ٹارگیٹ بن جاتے ہیں ظالمین کے لیے. ان کی شرافت, ان کی نیکی, ان کا دھوکہ نہیں دینا, یہ سب سبب بنتا ہے کہ اچھائی کی طرف بلانے والوں کو, سچائی کی طرف بلانے والوں کو کچل دیا جاتا ہے. اور یہ پوری تاریخ ہمارے لیے گواہ ہے, آج کی دنیا بھی بالکل واضح طور پر دلیل دیتی ہے. تو اگر میں یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگوں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کروں تو یہ دنیا تو مجھے طاقت دینے والی نہیں ہے اس کام کرنے کے لیے. دنیا بولے گی کہ تم اگر یہ کرو گے تو یہاں پر تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا, برے تمہارے سے ہر چیز چھین لیں گے, مگر یہ کہ تم اپنے آپ کو چھپکے چھپا کے بروں کے ساتھ ہی نہ کر لو. یعنی طاغوت کا اگر پورا پاورفل حصہ نہ بنتے ہو, نہ بنو, مگر کچھ کچھ طریقوں سے طاغوت والے دکھتے نظر آؤ. اللہ والے دکھو گے تو یاد رکھو تمہارا اس دنیا میں کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہلکے ہلکے اپنے رنگ کو تقریباً ایسے بنا لیتے ہیں کہ ہم طاغوت کے ساتھ بھی طاغوت نظر آئیں اور حق کے ساتھ حق. ایک عجیب قسم کا انسانی مخمصہ ہے, اس کی شخصیت کا ایک کانٹرڈکشن ہے کہ نہ ادھر کا پورا رہتا ہے نہ ادھر کا پورا رہتا ہے. قرآن اس کیفیت کو لا الہ الا و لا الہ الا مذبذبین بین ہاؤلائے و ہاؤلائے کہتی ہے کہ یہ لوگ نہ ادھر پورے ہوتے ہیں نہ ادھر پورے ہوتے ہیں, مذبذب رہتے ہیں, انڈیسائیڈڈ رہتے ہیں, ان کی طرف جائیں یا ان کی طرف جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اندھے ہو گئے, دکھ رہا ہے لیکن دنیا وہ چیز آفر نہیں کر رہی ہے کہ جس کی بیسس پر, دنیا کی بیسس پر ہم ان کے مخالف ہو جائیں جو طاغوت ہے, اور اللہ کے ساتھ ہو جائیں جو اللہ کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ جو چیز کہہ رہا ہے یہ دنیا میں تم کرو, وہ تم کو ہو سکتا ہے کہ دنیا تم کو وہ نہ دے اور تم ہاتھ خالی واپس آ جاؤ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے. اب یہاں پر ایک چیز ہے جو عقل کو کرنی ہے, سمجھنی ہے کہ پہلے میں یہ دنیا کے لیے بنا ہوں یا میری روح یہ دنیا کے لیے بنی ہے یا میری روح یہ دنیا کو بنانے کے لیے بنی ہے. توجہ کا محتاج ہوں, یہ میری روح دنیا کے لیے بنی ہے یا دنیا کو بنانے کے لیے بنی ہے. اب جب اگر میں طے کر لیا کہ میری روح بنی ہے دنیا کو بنانے کے لیے, تو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کوئی وہ کام نہیں کروں گا کہ جو دنیا میں ڈسٹرکشن کا سبب ہو. کریٹیویٹی کے काम को मैं रुकावट नहीं बन सकूंगा, कोशिश करूंगा कि हमेशा उसका हिस्सा बन जाऊं, इररेस्पेक्टिव मुझ पे क्या होता है। क्यों? कि मेरी ड्यूटी ही नहीं है कि मैं इस दुनिया में आकर दुनिया को बनाने के अलावा कोई कुछ काम करूं। ये एक ही आयत बोल देती है आकर। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें खलीफा बना के भेजा है दुनिया में, यानी मेरी जगह तुमको काम करने के लिए बनाया है और मेरी रूह तुम में फूकी है। दोनों भी कुरान की आयतें, इन्नी जायलुन फिल अर्ज़ खलीफा, बेशक मैं दुनिया में अपना खलीफा भेज रहा हूं, खराब दिया हूं। और दूसरी, नफक तो फी है मेरी रूही, मैंने अपनी रूह फूकी। खलीफा क्योंकि बनाना था, रूह फूकी, मेरी जगह जाकर तुमको काम करना है तो तुमको हमेशा मेरा एहसास रहेगा तो कर सकोगे, यानी ईमान लाना है। अब जब ईमान लाना है और दुनिया को अल्लाह के नाम से बनाना है, बिस्मिल्लाह, कुरान वहीं से शुरू होती है। बेइस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोलते अलिफ को निकाल देते हैं। अब अल्लाह पर ईमान लाते ही अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाह। मालिक ये क्या है, मैंने नहीं चाहा था ये बिस्मिल्लाह करूं। तो बोले करवाएंगे तुम्हारी, बचपन में मां बाप करवा देते हैं और उसके बाद फिर हमारी बिस्मिल्लाह और कोई होती नहीं है। हम अपने आप से बिस्मिल्लाह नहीं कह पाते। अल्लाह दिल से बहुत करीब रहता है मगर दुनिया भी बहुत करीब रहती है। अल्लाह कहता है कि मेरे में और दुनिया में तुमको क्या चीज कॉमन नजर आई तो ये बतला दो। मालिक तुझसे मांगते हैं और दुनिया तो देते जाता है, हम खुश होते जाते हैं, और मांगते हैं और देते जाता है। बोले वो तो मैंने फिरौन के लिए किया, दुनिया का मेरा दे देना, तो मांगो या ना मांगो, जिसको जितना है मैं दे ही दूंगा। इमाम से किसी साहबी ने कुछ सवाल किया, इमाम ने पूछा कि तुम अपने ईमान को कैसे डिफाइन करते हो, तो कहा कि जब कुछ मिल जाता है तो अल्लाह का शुक्र करता हूं और जब कुछ नहीं मिलता, महरूम रह जाता हूं तो सब्र करता हूं, तो सब्र करता हूं, मिल जाता है तो शुक्र करता हूं और नहीं मिलता, महरूम हो जाता हूं तो सब्र करता हूं। तो बोले मदीने के कुत्ते भी वही करते हैं, मदीने के कुत्ते भी वही करते हैं। अगर कोई उनको हड्डी मिल गई तो बहुत खुश रहते हैं, पर नहीं मिली तो खामोशी से किसी जगह पर बैठे रहते हैं। इंसान के लिए यह शरफ नहीं है, नहीं मिले तो शुक्र करो। मालिक के नहीं मिलने पर कैसा शुक्र होता है, सर कटने के वक्त भी शुक्र होता है, नहीं मिलना तो दूर की बात है। यहां के ऊपर यह चीज समझ में आने लगती है कि हमारी रूह किस कैसी है और क्यों है। और जो अंबिया को भेजा गया हुज्जत बनाकर, आइमा को रखा हुज्जत बनाकर, उन्होंने रूह के कमालात को हम पर जाहिर किया। दुनिया तो हर इंसान को अपने अपने हिसाब से मिली जाएगी, कुछ कम कुछ ज्यादा, वैल्यूज की इसलिए नहीं है कि जो मिल जाता है वो बाकी नहीं रहने वाला रहता है, सभी लोग ये दुनिया से उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो एक टेम्पररी फेज है जिसमें से हम आप गुजर रहे हैं। आया हमारी रूह ये टेम्पररी फेज के लिए बनाई गई है, टेम्पररी फेज को परमानेंट जैसा महसूस करने के लिए बनाई गई है। दुनिया के जितने भी जालिमीन हैं आप देखेंगे उनके जहन में एक सेंस ऑफ इमोर्टैलिटी आ जाता है, जावेदानगी का एक तसव्वुर आ जाता है, ऐसा करते हैं अमल जैसे कि कभी इनको मौत आएगी नहीं। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई गुमराही है। मैं बड़ी मिसाल इसलिए पेश कर रहा हूं कि हम छोटे छोटे एरोगेंट लोग हैं। कुम के एक मशहूर आरिफ थे आयतुल्ला बहजत, वो कहते थे हर में एक शिमर छिपा हुआ है, मत गाफिल रहो, हम में हर एक में एक शिमर छिपा हुआ है, यानी शिद्दत का जुल्म करने वाला छिपा हुआ है। कभी हुसैन मिल जाते होंगे तो उनको, या कभी कोई और मिल जाता है तो उनको, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो शिमर करता है वो खुद अपना करता है। हुसैन को तो अजमत मिल गई, लेकिन जो जुल्म होता है वो जुल्म सबसे बड़ा इंसान खुद अपने आप पर करता है, वो अंदाजा उसको नहीं है। मगर ये जुल्म को हम किस तराजू में तोलें, किस गेज में नापें, इसके लिए कोई मेटाफिजिक्स है या नहीं है, इसकी मेटाफिजिक्स बहुत आसान है। اگر غور کرنا آ جائے. میں نے گزشتہ مجالس میں بھی اشارہ کیا اس کی طرف, یہاں پر بھی چھوٹا سا اشارہ کروں گا تیز, جو پہلے مجلس میں سن چکے ہیں کہ اگر انسان کی روح سے نظر دیکھے اس دنیا میں, تو یہ روح کو طاقت دینے کی جگہ ہے, روح کو طاقت بخشنے کی جگہ ہے. آپ کی روح ایک لیول سے دوسرے لیول, دوسرے لیول سے تیسرے لیول, تیسرے لیول سے چوتھے لیول, چوتھے لیول سے پانچویں لیول. یہ ایک کنٹینیوس گروتھ کا موقع ہے روحوں کے لیے, اگر ہم روح کے اینگل سے یہ دنیا کو دیکھیں. ایک طریقے سے یہ دنیا ہمارا ووم بن جاتی ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ماں کا پیٹ بن جاتی ہے. کس کی گروتھ کے لیے؟ روح کی گروتھ کے لیے. اور چوائس کس کی؟ آپ کی میری. اس سے بڑھ کر شرف کیا دے سکتا ہے اللہ, بتلا دیجئے. ماں کے پیٹ میں نے تمہیں بنایا, روح پھونکی باہر لایا, سپورٹ اور سہارے کے ذریعے سے بزرگ کیا, جوان ہو گئے, طاقتور ہو گئے. اب کہتا ہوں کہ جو بناتے ہو بنا لو اپنی روح کو. فریڈم کا دائرہ انسان کے وہاں ہے. فریڈم تو دیا گیا ہے, روح کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے دیا گیا ہے, نہ کہ اس دنیا کو بنانے کے لیے. اور جب تک روح اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی, جب تک کہ یہ دنیا کو بنانے والی ہے کہہ کر اپنے آپ کو نہ سمجھے, اللہ کے بحاف میں, اللہ کی نیابت میں, یہ جا کر اس کی میٹافیزکس بنتی ہے کہ یہ دنیا کے لیے روح بنی ہے اگر, تو فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ اللہ اپنی نیابت سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے قرآن کی آیت جو امامت کے لیے آئی ہے, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب آزما لیا بہت سی باتوں سے ابراہیم کو, تو اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں لوگوں پر امام قرار دیتے ہیں, امام بن گئے ابراہیم. ابراہیم نے فوراً سوال کیا, وہ من ذریتی, میری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا, یہ بھی امام بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ جواب آیا, لا ینال عہد الظالمین, میرے نام پر ظلم کرنے والے کو امام نہیں بناؤں گا. جب امام نہیں بنائے گا ظلم کرنے والے کو, تو ظلم کرنے والے کو اپنا بندہ بنائے گا؟ تو بندگی خدا کو اگر قبول کرنا ہے, تو ہم کو ظلم سے ذہن کو نکالنا ہے. ظلم سے ذہن کو نکالنے کا مطلب روح کی حقیقت کو پا لینا. اس لیے رسول کو کہا جاتا ہے عبدہ و رسول. بندگی پہلے ہوتی ہے, رسالت بعد میں ہوتی ہے. آزمائش بندگی کی پہلے ہوتی ہے, امامت بعد میں ہوتی ہے. ظلم کا شائبہ نہ رہے, اتنا بھی ظلم نہ ہو, تب میرے امام بنو گے, تب میرے رسول بنو گے. خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. قرآن کی آیت ہے, صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ہم کو کتنا بڑا کرمنا بنی آدم, عزت بخش دی میں نے آدم کی اولاد کو. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیسی عزت بخشی ہے. اس سے بڑا تحفہ مل سکتا ہے کسی کو کہ اپنے آپ کو بنا لو, ہدایت کرنے والا میں ہوں, ہدایت کرنے والا میں ہوں, شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنے آپ کو حوالے کر دو, شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. اگر حوالے کر دو گے تو میں تمہارے لیے وہ پسند کروں گا جو مجھے پسند ہے. حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الفسوق کفرا والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. قرآن کی آیت, اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ایمان کو, اور ایمان کو زینت بخش دی ان کے دلوں میں. ایمان کو زینت بخش دی ان کے دلوں میں, یعنی ایمان ان کو بیوٹیفل لگنے لگا, بیوٹیفائی کر دیا اللہ نے ایمان کو ہمارے دلوں میں. یعنی اب ایمان ہم کو ایک خوبصورت سی چیز میٹافیزیکلی نظر آنے لگی, اور ناپسند اور ہیٹ فل بنا دیا تمہارے لیے کفر کو, فسوق کو, گناہکاری کو, اسیان کو, سنفلنس کو. اولئک هم الراشدون. اور جب یہ سٹیٹ پر انسان کی روح پہنچ جاتی ہے, وہی وہ ہیں کہ جو راشد ہیں, قد تبین الرشد من الغی کے مزداق بن جاتے ہیں, یعنی اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے اپنا لیتے ہیں, جہاں اللہ ان کو مدد کرتا ہے ایمان کو ان کے دل میں جگہ دے کر خوبصورت بنا دینے کی, اور کفر کو ان کے لیے بری اور ہیٹ فل چیز بنا دینے کی. یہاں سے اللہ کا کام شروع ہوتا ہے, بندہ اپنا کام کر لے وہ دور نہیں رہتا. وَأَقْرَبُوا إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کی قربت ہماری اچھائی کے لیے ہے. تم تین نہیں ہوتے, وہ چوتھا ہوتا ہے. ہر وقت گروپ میں ہو, اکیلے ہو, ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں پر, قرآن کی آیتیں بول رہا ہوں, اب یہ قربت خدا سے فائدہ اٹھا لو یا نہ اٹھاؤ, اس کی قربت تو ہے, رحمت بھی ہے, قدرت بھی ہے, طاقت بھی ہے, اس کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی اس کے مرضی کے مخالفت میں نکل جا سکتا. نتیجتاً یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ ہے, سب کچھ کا ہم ایک بنایا ہوا نمونہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, یہ احساس بندے کو ہو جانا چاہیے. میری پستی اللہ سے پیٹ کرنا ہے اور میرا کمال اللہ کی طرف رخ کرنا ہے, یہ روح کو سمجھ میں آ جائے. اور دلائل پوری کی پوری طریقے سے ادھر ہی لے جاتے ہیں, جیسا ماں کے پیٹ میں بننے والی آنکھ کان ناک جو وہاں پر کام نہیں آ رہے تھے, وہ پہ اندھیرا تھا, لیکن ایک ایسی دنیا کے لیے بنائے جا رہے تھے جہاں پر وہ کام آئیں گے, اسی طریقے سے روح یہاں کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی ہے, یہاں پہ گرو ہونے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. یہ ایک فیٹس ہے, آپ اگر آپ اندازہ لگائیں, میٹافیزیکل فیٹس ہے. ولادت بدنی جانوروں کی بھی ہوتی ہے, انسانوں کی بھی ہوتی ہے, بدنی حیثیت سے وہ ہم سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں. ہم کو چلنے چلنے میں لگ بھگ سال لگ جاتا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں, پیدا ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں, پریکوشنز کہتے ہیں باٹنی کی دنیا میں, زولوجی کی دنیا میں, سوری. ایسا جانور کیوں حرکت کر دیتا ہے فوراً, کچھ ہی دیر میں پیدا ہونے کے, ماں چاٹتی ہے, تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھاگنے لگتا ہے. یہ کیفیت جانوروں کی ہے, بدنی حرکت ان کی آپ سے ہم سے بہت زیادہ تیز ہے. ایک ہی چیز جو ہم کو ممتاز کرتی ہے اور سویلائزیشن کی طرف ہم کو لے گئی, وہ ہماری عقل ہے, اور وہ عقل کا استعمال ہم صحیح نہیں کرتے. اس لیے نہیں صحیح کرتے کہ میٹافیزکس کو جاننا نہیں چاہتے, فزکس کی دنیا میں عقل کو لے کے جینا چاہتے ہیں, تو نتیجے میں کچھ ہوتا نہیں ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے, کچھ میٹیریل بینیفٹ آپ کو آ جاتا ہے, اور وہ میٹیریل بینیفٹ کے نتیجے میں آپ اللہ کو بھلا دیتے ہیں, اور اللہ کو بھلانے کے نتیجے میں آپ کی زندگی ایک لیول سے دوسرے, دوسرے سے لیول سے تیسرے پستیوں میں جاتی ہے. ایکچوئل ڈیزائن تھا اس کا ٹوٹلی اپوزٹ. ایمان یہاں پر آتا ہے, یہ فیلنگ کلیئر ہو جائے کہ میں اوپر جا رہا ہوں یا نیچے آ رہا ہوں. میں یہاں پر فرسٹ فلور پہ ہوں, میں اگر نیچے جا رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہونا چاہیے میں نیچے کی سیڑھیاں لیا ہوں, اوپر جا رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہونا ہے اوپر کی سیڑھیاں لیا ہوں. یہ فزیکلی کوئی غلطی نہیں کرتا آدمی, میٹافیزیکلی کرتا ہے, دن رات کرتا ہے, اور ظاہری طور پر عاقل لوگ کرتے ہیں, جن کو ہم پاگل نہیں کہیں گے. رسول کا وہ مشہور قصہ کئی مرتبہ بول چکا ہوں, مدینے سے, مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے لوگ, وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, بازار تھا جہاں پر وہ جمع ہو کر ہنسی ہو رہی تھی, وہاں پر لوگ ہنس رہے تھے. رسول متوجہ ہوئے, پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے یہاں پر ایک دیوانہ ہے, کچھ ایسے حرکات کر رہا ہے ہم کو ہنسی آ رہی ہے. رسول نزدیک گئے, جا کر دیکھا, کہا نہیں نہیں یہ تو دیوانہ نہیں ہے, یہ تو بیمار ہے, یہ تو بیمار ہے. دیوانہ وہ ہوتا ہے جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے. تمہیں بغیر آزمائے ہوئے اتنی لذات ہم نے دنیا میں دے دی تاکہ ان کو سب کو استعمال بھی کرو اور ساتھ میں ہمارے طرف ہماری مرضی سے حرکت کرو. یعنی ہمارا انویسٹمنٹ تمہارے لیے یہ نہیں تھا کہ تم کو ہم ٹارچر کریں ہمارے خلیفہ بنا کر, بلکہ ہم تو رحمت والے خدا ہیں, رحمان خدا ہیں. ہماری انٹینشن یہ ہوئی کہ تم کھاتے بھی رہو تو اس کی لذتیں لو, خوشبوئیں سنگ سکو, کپڑا تمہارے لیے زینت بنا دیا, تم بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے ہو, یہ سب ہمارے ہی ڈیزائن کا نتیجہ ہے. تم جو ڈیزائن کرتے ہو نا وہ ہمارا ڈیزائن ہے. الگ الگ مزے تم چکھ سکتے ہو, تم نے رحمان کی رحمت کو اس سے غافل ہونے کے لیے استعمال کر دیا. عاقل اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو آزمائش کی حالت میں دیکھ کر بولے کہ اگر آزمائش میں میں یہ مل رہا ہے مجھے تو ریوارڈ میں کیا ملے گا. عقل یہ کہتی ہے آزمائش میں یہ مل رہا ہے, یعنی آپ کو ایگزام لیا جا رہا ہے تو آپ کو 5-star کمفرٹ میں ایگزام لیا جا رہا ہے, تو آپ جب اس کمفرٹ میں ایگزام لکھ کر کامیاب ہو جائیں گے تو کیا دیا جائے گا. والآخرت خیر و ابقا, آخرت خیر ہے بہتر ہے, ابقا باقی زیادہ رہنے والی ہے. ہے نا آیت, بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا, بلکہ یہ لوگ ترجیح دے دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی زیادہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ تو پرانی کتابوں میں ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ, صحف ابراہیم وہ سب سے پرانا صحف صحیفہ 4000 سال پرانا آج سے, موسیٰ کا تقریباً 3300 سال پرانا, وہ پرانی قرآن کہہ رہا ہے پہلے پرانے چیزوں میں ہم نے یہ لکھ دیا تھا, یہ آ کے 1400 سال پہلے والی ایجاد یا جناب عیسیٰ کے زمانے کی ایجاد نہیں ہے, 2000 سال پہلے صحف اولا میں پہلے والے صحف میں کتابوں میں قرآنی کتابی ہم نے یہی لکھا ہے, قرآن میں بھی وہی پرانی کتابوں میں بھی وہی. خیر آخرت سمجھ لینا, اور خیر آخرت اس لیے یقین ہے کہ روح جب کمال پر پہنچ جائے گی تو اللہ اس کو تباہ کر دے گا, ڈسٹروائے کر دے گا. اس نے جو بنایا وہ یہاں پر پھلتا پھولتا ہے, اور جو تم کو طاقت دی اگینسٹ آل چیلنجز بنانے کے لیے اور تم نے بنا دیا اور لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا, ہم کہیں گے کہ نہیں کچھ فرق نہیں پڑا, ختم, کچھ بھی نہیں پاسبل ہے. یہ رحمان سے توقع کی جاتی ہے, بدگمانی اللہ کے تعلق سے سب سے بڑا گناہ ہے, بدگمانی اللہ کے تعلق سے سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن کی کئی آیتیں اس پر اشارہ کرتی ہیں. اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کیا دے سکتا ہے نہیں سمجھ سکتے ہو جب دیکھ رہے ہو کہ کیا دے رہا ہے, جبکہ ہمارا کوئی حق بنتا نہیں ہے, اور جب وعدے کر کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ جھوٹا نہیں کرتا, قرآن میں کتنی آیتیں ہیں. ہم سمجھ لیں تاکہ اگر ہم کو یہ صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری دنیا کی زندگی بہترین موقع ہے روح کی تقویت کے لیے, اور وہ آگے بڑھتی جا سکتی ہے اس شکل میں کہ وہ ایک کامل روح بن کر نفس المطمئنہ بن جائے, تب جا کر ریوارڈ ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی میں کنورٹ ہوگا, میرے بندوں میں شامل ہو. پہلے پھر آتا ہے بات, میرے بندوں میں شامل ہو جا, بندگی کر لیا نا تو نے, بندگی کر لیا اور نفس کو اطمینان کی حیثیت میں لے کر چلا گیا. اطمینان تبھی ہوگا جب آپ کے کوئی لوز اینڈز نہیں رہے, آپ کوئی کام کر رہے ہیں ابھی کام باقی ہے کچھ پرفیکٹ کرنے کے لیے, کوئی بھی کام کر رہے ہوں, کوئی چیز ڈیزائن کر رہے ہوں, کوئی چیز بنا رہے ہوں, پورا جب مکمل ہو جائے تب آپ کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ کام پورا ہو گیا ہے, اس میں کوئی لوز اینڈز نہیں ہے. زندگی جب پلٹ کے آدمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اب ٹائٹ, آل دی لوز اینڈز اللہ کی مدد سے کیا ہوں, غرور بھی نہیں ہوتا, ہر قدم پہ روح محسوس کرتی ہے کہ اللہ مدد کرتے جاتا ہے تو آگے بڑھتی ہے, اور اللہ کی مدد اگر رک جائے تو روح آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ ہمارے لیے جیسا نور السماوات والارض ہے, ہمارے لیے بھی نور بن جاتا ہے, نور دیتے جاتا ہے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. اللہ کا نور ہٹا دیجئے ظلمت میں حرکت نہیں ہوتی, آگے کی آیت جو جاتی ہے وہ وہیں جاتی ہے. الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو آگے کیا آیت ہے اس کے بعد 257, اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا ابھی. تو اب ہمارا پوزیشن بہت ہی کلیئر ہو گیا ہے, ہم جا کر اگر پھنسیں گے تو طاغوت کی چنگل میں پھنسیں گے, اور اسی کا حصہ بن کر اللہ سے ایک رابطہ رکھیں گے کہ جس کے رکھنے اور ٹوٹنے میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے, جس کے رکھنے میں باقی اور ٹوٹنے میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ اس حالت میں ایمان سے زیادہ کفر سے قریب ہوتے ہیں, اور کفر سے قریب ہونے کا مطلب طاغوت سے قریب ہوتے ہیں, وہ طاقتیں کہ جو اللہ کے مقابل میں ٹھہری ہوئی ہیں. ہم ان کے گروہوں میں آ جاتے ہیں, ہمارا کانڈکٹ اسی شکل کا بن جاتا ہے کہ ہم رنگ تو ان کا رنگ لیتے ہیں لیکن اللہ والے بن کر دکھنا چاہتے ہیں. سوسائٹیز میں ہوتا ہے, آپ اگر تھوڑے اللہ والے رہیں تو آپ کو زیادہ عزت ملتی ہے, زیادہ اللہ والے ہو گئے تو کیا ملتا ہے نہیں معلوم. تو ہم اتنے اللہ والے ہوتے ہیں جتنا سوشلی ایکسیپٹیبل ہے, اور اتنے اللہ والے نہیں ہوتے جتنا سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ پھر کسوٹی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی گیج نہیں ہے ہمارے پاس. یہ گیج اللہ ہم کو دیتا ہے اور ہم ہی گیج بن جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمتوں کی روش ہے, طریقہ ہے. تم آؤ میں دیتے جاتا ہوں, تم آتے جاؤ میں دیتے جاتا ہوں. میرے عطا میں ماں کانا لے عطا ربک محظورا, اللہ کی عطا میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, لینے والے کو لینا آنا ہے. من اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وہو مومن اولئک کان سعیہم مشکورا, جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور کوشش کی اس کے لیے جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے, اور وہ ایمان پر بھی رہا, وہو مومن, اور وہ ہیں کہ جن کی کوششوں کو شکر کے ساتھ, قدردانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا. اللہ کو ویلیو معلوم ہے اس انسان کی کہ جو دنیا میں آخرت دیکھ سک رہا ہو. انسان میں عجیب قدرت ہے انسان کی روح میں. وہ کائنات کی خلقت کو دیکھ سکتا ہے ایک اینگل سے, اور وہ دوسری طرف قیامت کی کیفیت کو دیکھ سکتا ہے. خلقتیں انسان نہیں کہہ رہا ہوں, خلقتیں کائنات کہہ رہا ہوں, اور اللہ دونوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے. ابتدائی خلقت کو بھی دیکھ لو, سمجھ میں آئے گی تمہاری عقل اتنی ہے. انتہائی خلقت کے اوپر جب یہ دنیا سمیٹ لی جائے گی وہ بھی دیکھ لو. یہی دنیا میں دکھاؤں گا, تم کو دکھاؤں گا. شرط یہ ہے کہ تم میرے بننے کے لیے آمادہ ہو جاؤ, روح کو جو میں نے تمہیں میری خلافت کے لیے دیا ہے اس کو میری خلافت کے لیے کام میں لا لو. اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے دین خالص. قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہوتا ہے, اللہ للہ دین الخالص, دین خالص, پیور دین, وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. جس نے ایک پیور روح ہم کو دی, اس کا واپس دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, پیور یا امپیور؟ پیور نا. اور جب کہہ رہا ہے کہ میں مدد کروں گا پیورٹی میں تمہاری, تم کو پیوریفائی کرنے میں مدد کروں گا, اور تم وہ لیول پہ جاؤ گے تو کہوں گا یطہرکم تطہیرا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کے لیے جو معروف آیت ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا. کیوں ارادہ کیا؟ اللہ ایڈہاک ارادہ کرتا ہے؟ ایڈہاک ارادہ نہیں کرتا, یوں ہی کر دیتا ہے, کسی کو کر دیا کسی کو نہیں کیا. ما یضل بھی الا الفاسقین, اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو. تو عطا کس کو کرے گا؟ مومنین کو. اور جو شدت ایمان پر ہوں گے ان کو عطا کیا کرے گا؟ تطہیر, ایسی پاکیزگی کہ جس کا تم حق رکھتے ہو, جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے. تطہیرا جو بعد میں آئی ہے وہ اس بات پر ہے کہ جیسے کہ حق ہے, مفعول مطلق ہے. تو یہ کیوں مل رہا ہے کسی کو کچھ, کیوں مل رہا ہے کسی کو کچھ؟ رسول رحمت للعالمین بن گئے, کچھ نہیں کیا رحمت للعالمین بن گئے, دنیا کی کریٹیویٹی میں کوئی رول پلے نہیں کیا. کیسی کریٹیویٹی دے کر گئے رسول, اور دینا کیا آسان تھا رسول کے لیے؟ کیا رسول مجبور تھے؟ رسول پر اکرا کیا, ہم سے کہہ رہا ہے لا اکرا فی الدین, جس کو دین دیا اس کو اکرا, جس پر دین ماننے کو کہا جائے اس پر اکرا نہیں, زبردستی نہیں, کمپلشن نہیں. رسول پر بھی لا اکرا فی الدین تھا, اس لیے قرآن کہتا ہے امر الرسول بما انزل الیہ والمومنون, ایمان لایا رسول نے وہ چیز جو ان پر نازل کی گئی اور مومنین نے لگا دیا ساتھ میں رسول کو. ایمان لایا رسول نے اس چیز پر کہ جو ان پر نازل کیا گیا اور مومنین نے بھی ایمان لایا. یہ جو آیت ہے فیکم منہم کہ اللہ نے تمہارے درمیان رسول بھیجا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم فیہم, انہی میں سے. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ انسان کی کوشش کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ نمونے ہے کوشش کے لیے, اس لیے کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. کوئی ایسی چیز آیت کیا کہہ رہی ہے, بہترین مثال ہے رسول تمہارے لیے. کوئی ایسی چیز سے ایسی چیز کی مثال دے سکتے ہیں؟ چیونٹی کو شیر کی مثال دی جا رہی ہے. چیونٹی کو نہیں دیکھے تم شیر جیسے ہو جانا, مثال دینے والے کے تعلق سے کیا کہے جائے گا؟ بن سکتی ہے کہ چیونٹی شیر. تو پھر ہمارے لیے رسول میں اگر ایسا ڈفرنس ہے کہ جو ہم رسول کے روح کی حرکت کو ہماری روح کی حرکت کے لیے مثال نہیں بنا سکتے, تو پھر ہمارے لیے رسول مثال کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ رسول کے طریقے سے جیسے ایمان لائے تھے تم لوگوں نے بھی ایمان لایا, رسول کی روح جیسے حرکت کی ویسے تم بھی حرکت کر سکتے ہو. وہ اگر رحمت للعالمین بن سکے, تم کم از کم اپنے خاندان, اپنی سوسائٹی, اپنی سٹی, اپنی کنٹری, کہیں کے لیے تو رحمت بنو. وہ بنے رحمت, ہم بن گئے زحمت. اپنے لیے بھی زحمت, اپنی فیملی کے لیے بھی زحمت, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی زحمت, اپنی سوسائٹی کے لیے بھی زحمت. رحمت نہیں, ہر رسول نے دے دے کے رحمت ایکوائر کی, لے لے کر رحمت ایکوائر نہیں کی. پروسیس سیکریفائز ہے, سیکریفائز ہے, سیکریفائز ہے. اللہ کے لیے سیکریفائز جب کرنا ہم شروع کرتے ہیں تب رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کو جب ہم ہڑپ کر کھا لینا چاہتے ہیں وہاں پر عذاب شروع ہوتا ہے. فَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, قرآن کی آیت, ہم اس طریقے سے ان پر عذاب لا لیں گے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ عذاب کے قریب ہوں گے. اس لیے کہ وہ عذاب, استدراج کہتے ہیں کہ اللہ جب آدمی برا کرتا ہے تو اس کو دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ملتا جا رہا ہے تو بہت ہی اچھی حالت میں ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ دینے میں ہی میرا عذاب ہے. اور استدراج کو سب سے بدترین عذاب کی شکل کہی جاتی ہے, جہاں پہ انسان کو پہلے فور وارننگ نہ ہو کہ میں اس پر عذاب ہو رہا ہے, وہ اس حالت میں ہو. ہیں قوموں پر عذاب آ گیا کہ جب وہ اپنی مستی میں خوش تھے تب اللہ نے عذاب لا دیا. ایک نہیں کئی قرآن کی آیتیں اس موضوع کو, تو ہم ایک کے بعد ایک مطلب کو سمجھنے کے پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں. دنیا ہمارے لیے واضح ہوتے جا رہی ہے, اس کی میٹافزک سمجھ میں آ رہی ہے, روح کا بدن کے اوپر غلبہ سمجھ میں آ رہا ہے, روح کا تمام کائنات پہ غلبہ سمجھ میں آ رہا ہے, روح کا بندے خدا بننے کی خوبی سمجھ میں آ رہی ہے, روح کی فیٹس کی اسٹیٹس سمجھ میں آ رہی ہے, روح کی حرکت کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے. ہم اپنے اسٹیٹ کو پراپرلی میجر کر پا رہے ہیں, اور جب میجر کر لے رہے ہیں تو ہم اس کو اپنی صحیح روش پر, صحیح راہ پر لے کر اللہ کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ کمال ہے دین کا, یہ کمال ہے ہدایت کا, یہ کمال ہے جو روح دین کے ذریعے سے حاصل کرتی ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. جب یہ دین پر آنچ آ رہی ہو, جب یہ دین کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہو, جب یہ دین کو حکومت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو, لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو, تو کوئی ریاکشن کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ امام کا حرکت میں آنا اور ان کے تمام خطبوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو یہی تھا کہ کسی نہ کسی کو یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے کہ ہم چیلنج کریں اس کیفیت کو کہ جو یزید کے پاور پہ آنے کے نتیجے میں سوسائٹی کے لیے وجود میں آئی ہے. یعنی اسلام میں اب جو کچھ بھی باقی رہ گیا تھا وہ بھی باقی نہیں رہے گا, علی الاسلام السلام والی کیفیت آ جائے گی. ظلم کو رواج دیا جائے گا, ہدایت کو ختم کر دیا جائے گا, حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیا جائے گا, دین جا کے ویمز اور فینسیز کی بیسس پر چلایا جائے گا, وہ اصولوں پر چلایا نہیں جائے گا جس اصولوں پر اس کو بنایا گیا ہے. پیورلی 100% سائنٹیفک اصول, عقل پر مبنی. جو فرق ہم سائنس میں اور میٹافزکس میں کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. نارمل سائنس کے بھی میٹافزیکل بیسس ہے, دین کے بھی میٹافیزیکل بیسز ہے. تو سائنس کی بیسز میں اور ریلیجن کی بیسز میں روح کے قانون اور بدن کے قانونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جتنا یہ اصولوں پر اور لاس کے اوپر چلتے ہیں وہ بھی اصولوں اور لاس پہ چلنی چاہیے. اگر اس کو کوئی سمجھ کر کہتا ہے کہ نہیں میں طاقت رکھتا ہوں تو میں اس کو بدل دے سکتا ہوں, اللہ ایک اختیار دیتا ہے, لیکن جو اللہ کے بندے ہیں اس کے مقابل میں ٹھہر جاتے ہیں. آج میں تذکرہ جناب زینب کا کروں گا. جناب زینب حسین کی بہن, پروردے خانوادے عصمت و طہارت, تو بھائی کے ساتھ ساتھ رہیں اور ایک عجیب سا کردار نبھایا زینب نے. ایک عورت ہونے کے ناطے زینب کو جو محبت تھی, ایموشنل اٹیچمنٹ تھا امام حسین سے بہن ہونے کے ناطے, عورتیں ایموشنز میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں, اور وہی ایموشن میں ان کا آگے ہونا ان کو ماں بناتا ہے, جو ہم ماں کی محبت اور ممتا کے نام سے یاد کرتے ہیں, ہم وہ نہیں دے سکتے. تو ان کا جو اٹیچمنٹ ایموشنل ہوتا ہے, چاہے بچوں سے ہو, بھائی سے ہو, خاوند سے ہو, شوہر سے ہو, وہ ایموشنل شدت کا ہوتا ہے. تو ان کے آنسو بہت جلدی نکل آتے ہیں, ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کیوں نکل رہے ہیں, ان کے آنسو بڑی جلدی سے نکل آتے ہیں اور ہل جاتی ہیں جلدی. تو یہ منظر نظر آ رہا تھا کہ ہم اب جنگ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور امام حسین اور ان کے ساتھی اب جنگ اور شہادت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب خود شب عاشور دو مرتبہ شدت کا گریا کرتی ہیں, دو مرتبہ شدت سے گریا کرتی ہیں, محسوس کرتی ہیں. امام کہتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ غش کھا گئی تھی اور امام نے کہا تھا بہن ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہاری ہمت توڑ دے, تمہارے حوصلے کو ختم کر دے, تمہارے حلم کو تم سے اور بردوباری کو تم سے چھین لے. یہ امام حسین کہتے ہیں. زینب جان رہی ہیں کہ شہادت ہوگی, بھائی بھی آئیں گے, بھتیجے بھی جائیں گے, عباس اور ان کے بھائی بھی جائیں گے, خود زینب کے بچے ہیں وہ جائیں گے, قاسم جائیں گے, سبھی جائیں گے. گریا کیا عاشور کے دن, یہ لاشیں آتی رہیں, زینب نے عورتوں کو بھی سنبھالا, خود کو بھی سنبھالا. شہادت حسین ہو گئی, حسین کا سر سجدے سے نوک نیزہ پر آ گیا. آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ سے کہنے لگی, ہمارے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قتل کر دیا جا رہا ہے, شہید کر دیا جا رہا ہے. یہ سب تو ہو گیا, لیکن اب کربلا زینب کے لیے ایک چیلنج بن گئی. جب تک حسین تھے, حسین چیلنج قبول کر رہے تھے, حسین کی شہادت کے بعد وہ چیلنج زینب کو لینا پڑا. دوسرے دن بیبیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر ان شہدا کے لاشوں کے قریب سے لے جایا گیا جن پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. آپ اس زینب کو دیکھیے کہ جو شب عاشور دو مرتبہ شدت سے روئی ہیں یہ تصور پر کہ یہ چیز پیش آ جائے گی. اور آج 11 محرم کے دن جب شہدا کے ان لاشوں کے کنارے سے بغل سے لے جایا جا رہا ہے جس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت بگڑ جاتی ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد. حالت بگڑ جاتی ہے, جناب زینب کی نظر پڑتی ہے, کہتے ہیں بیٹا کیا ہو رہا ہے تمہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ تم اپنی جان دے دو گے. اتنا شدت کا امپیکٹ امام زین العابدین پر ہوتا ہے لیکن زینب نہیں ہلتی. یہ چینج, یہ میٹامورفوسس جو ہوتا ہے, یہ ایمانی حرکت میں ایک چیز کو سمجھ لینے کے بعد کتنا کیریکٹر چینج کر لیا اپنے نیچرل سیکنڈری لیول کے کیریکٹر سے, یہ عظمت عورت کا سبق ہے جو زینب دے رہی ہے. عورت کو امامت نہیں کرنا تھی، لیکن جب امام شہید ہو گیا اور دوسرا امام بیمار ہے تو اس کیفیت میں کس شکل سے عورت ابھرتی ہے، اس کے مصداق زینب بن کر اٹھی. چیلنج کتنا بھی بڑا ہو جائے، بازار سے لے جایا گیا، کوفے کے دربار میں پیش کیا گیا، اس شکل سے داخل ہوتی ہیں کہ ابن زیاد کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تکبر کے ساتھ آنے والی عورت کون ہے. یہ تکبر کے ساتھ زینب کو اسیر کیا جا سکتا ہے، زینب کو جھکایا نہیں جا سکتا. یہ عظمت ایمان ہے، یہ عظمت کیریکٹر ہے. کچھ کہہ نہیں سکتا تو کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہماری کیسی نصرت کی اور تمہاری جھوٹ کو آشکار کر دیا. ہر چیز پر ظالم وہ چیز پسند کرتا ہے جو اس کے لیے ہے، لیکن نام اس پہ اللہ کا لکھتا ہے. یزید کے جتنے بھی خط جاتے تھے اس پر بسم اللہ ہی لکھا ہوتا تھا، لیکن اللہ کہاں اور یزید کہاں، شرافت اور بلندی کہاں اور یزید کہاں. اسی طریقے سے ابن زیاد کہاں، اللہ کہاں اور شرافت کہاں. لیکن جب یہ کہتا ہے تو کہتی ہیں کہ دیکھ فاسق جھوٹ بولتا ہے اور فاجر گناہ کرتا ہے. الحمدللہ ہم یہ دونوں بھی نہیں ہیں. اس قسم کا جواب کہ وہ جانتا تھا کہ جھوٹ بھی وہ بول رہا ہے اس لیے کہ فاسق ہے، اور دربار جانتا تھا اس لیے گناہ کر رہا ہے کہ فاجر ہے، اور کہہ رہا ہے کہ حسین اور حسین کی بہن کو کہ ان کو نقصان ہوا، ان کو اللہ نے شہید کروا دیا، قتل کروا دیا. پلٹا کے کہتی ہے ہم نے تو کربلا میں اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. ما رأیت الا جمیلا، یہ زینب کا جملہ ہے، میں نے تو اچھائی کے سوائے کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں. وہاں پر تو وہ لوگ کہ جو شہادت طلب کر رہے تھے اللہ نے ان کو اپنے مقام پر پہنچا دیا. یہ عظمت کربلا ہے، یہ عظمت روحی ہے. روح کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو شہادت ایک خوش نصیبی ہے، ایک خوش نصیبی ہے. اور لوگ تڑپتے تھے شہادت کے لیے، اس دور میں بھی تڑپنے والے ہیں، اس دور میں بھی تڑپنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں نہیں ہے. انہی کے سبق سے کہ جنہوں نے شہادت کو مفہوم دے دیا، روح کو مفہوم دے دیا، اور وہی کام ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ شام میں بھی کیا زینب نے، شام میں بھی کیا. اور یزید سے یہ کہہ دیا کہ دیکھ یزید، تو اگر چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر مٹ جائے گا، یہ وحی مٹ جائے گی تو بھول جائے، ہونے والا نہیں ہے. ہماری وحی بھی باقی رہے گی، ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا، اور اللہ نے تجھے مہلت دی ہے. کہہ کر قرآن کی آیت پڑھتی ہیں کہ یہ گمان نہ کریں کافرین کہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے اچھائی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہ گناہوں میں اپنے اضافہ کریں اور ان کو ذلت بار عذاب ہوگا. اور ہوا بھی یہی کہ یزید نے باقی دو تین چار سال کی مدت میں فقط اور فقط برائی کی، مدینے کو لٹوایا، مکے پہ حملہ کروایا، اور اپنے عذاب میں اضافہ کرتا رہا، جواب دے نہیں سکا. تو امام حسین کے لبوں کے طرف اپنی بیت کی چھڑی کو کر دیتا ہے تاکہ زینب کے حق کے مقابل میں اس زینب کو سامنے لائے کہ جو بھائی سے محبت کرتی ہے، اور اس محبت کا اظہار زینب اپنے آنسوؤں سے وہاں کرتی ہے جب بھائی کے سر کو ظالم حتیٰ سر کو ظلم کی نیت سے چھڑی آگے بڑھاتا ہوا دیکھتی ہے. یہ عظمت آپ کی، اے بی بی ہم میں بھی وہ عظمت آئے، وہی ہم میں روح طاقت آئے. آپ کی روح سے ہم توسل کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں ہماری عورتوں میں بھی وہ طاقت آ جائے، ہمارے جوانوں میں بھی وہ طاقت آ جائے، ہم سب میں وہ طاقت آ جائے جو غیرت دینی کی طاقت ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس راہ پر چلا سکے جو آپ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کی ماں کا، آپ کے باپ کا، آپ کے نانا کا طریقہ رہا، اور اسی ذریعے سے ہم کو ان کی شفاعت بھی نصیب ہو، اور دنیا میں ہم انہی کے ماننے والوں کے طور پر جئیں، اور انہی اسی کیفیت میں ہمارا انتقال ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.